Bismillahir Rahmanir Rahim. 21st night of Ramadan. How long did it take to reveal the Quran? Hadith explained in the Quran. The importance of the night of Laylatul Qadr. Dua and its importance. The bayan is presented by Hazrat Maulana Salman Husaini Nadvi Shahib Damad Barakatuhu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی کرم فرما ہے. ہم نے اس کو قدر کی رات میں اتارا ہے اور تمہیں معلوم بھی ہے کہ قدر کی رات کیا ہے. قدر کی رات 1000 مہینے سے بہتر اور افضل ہے. فرشتے اور روح امین اس میں اپنے پروردگار اجازت سے ہر فیصلہ لے کر اترتے ہیں. یہ رات ابتدا سے فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے. یہ سورۃ القدر کہلاتی ہے اور اس سورۃ پاک میں لیلۃ القدر کا بیان ہے. لیلۃ القدر کے سلسلے میں سورہ پاک میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ قرآن اسی میں اتارا ہے. سورۃ البقرہ میں فرمایا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان کا ہی مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا ہے جس کو تمام انسانوں کے لیے ہدایت نامہ بنایا گیا اور ہدایت کی ایسی وضاحتیں کر دی گئیں, دلیلیں دے دی گئیں جن سے حق بالکل واضح ہو جاتا ہے اور حق اور باطل کو چھانٹنے, الگ الگ کرنے اور ان میں فرق کرنے کا انتظام کر دیا. یہ بات وہاں ارشاد فرمائی گئی. اس میں پورے رمضان کے سلسلے میں ارشاد ہے کہ رمضان میں قرآن اتارا ہے. یہاں اس کی خصوصیت بیان کر دی گئی ہے کہ رمضان کی ایک رات میں جسے قدر کی رات کہا جاتا ہے. ایسے ہی سورۃ الدخان میں فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا. ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا, فی لیلۃ مبارکۃ, ایسی رات کے جس میں ہر حکیمانہ فیصلہ کیا جاتا ہے اور ہماری طرف سے اسے نازل کیا جاتا ہے. ان تینوں آیتوں کو جب سامنے رکھا جائے گا تو یہ بات معلوم ہوگی کہ جس شب میں قرآن پاک اتارا گیا وہ شب مبارک ہے, وہ شب شب قدر ہے, وہ شب رمضان ہے. رمضان کی ایک شب ہے جسے مبارک شب بھی کہا گیا ہے اور جسے قدر کی شب کہا گیا ہے, اس میں قرآن پاک کو اتارا گیا. اب ایک شب میں قرآن پاک کے اتارنے کی جو بات ارشاد فرمائی گئی ہے اس کے بارے میں مفسرین کا یہ بیان ہے کہ قرآن پاک لوح محفوظ سے، یعنی اللہ تعالی نے جو ریکارڈ بنایا ہے، جو اس پوری کائنات کے منصوبے کا رجسٹر ہے جہاں ہر چیز درج ہے، اللہ کی ہدایات درج ہیں، تقدیریں درج ہیں، منصوبے درج ہیں، فیصلے درج ہیں، کلمات درج ہیں، وہ خاص مقام ہے جس کا نام ہے لوح محفوظ. لوح کے معنی یوں تو ایک تختے کے یا تختی کے ہوتے ہیں، سمجھانے کے لیے اس طرح بات فرمائی گئی ہے جو بہت محفوظ ہے، وہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا، اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، اسے کوئی چھو نہیں سکتا، اس پر کوئی اثر انداز ہو نہیں سکتا، اس کی حفاظت کا زبردست انتظام اور سارا ریکارڈ بھی وہیں سے. تورات اتاری گئی حضرت موسیٰ پر، انجیل اتاری گئی حضرت عیسیٰ پر، زبور اتاری گئی حضرت داؤد پر، صحیفے دیے گئے حضرت ابراہیم کو، اور کتابیں دی گئی حضرت نوح کو. جس جس پیغمبر کو جو کچھ ملا لوح محفوظ سے ملا. آخری نبی کا جب فیصلہ ہوا، اللہ تعالی نے لوح محفوظ سے پورے قرآن پاک کو آسمان دنیا پر اتار دیا. لوح محفوظ ایسی جگہ ہے کہ لگتا ہے کہ فرشتے بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے، اور چونکہ اس قرآن پاک کو فرشتوں کے حوالے کیا جانا تھا، جن میں سر فہرست جبرائیل امین، وہ فرشتوں کے سردار بھی ہیں، بڑی بزرگ ہستی کے مالک ہیں، اور انبیاء کرام کے پاس وحی لانے کا جو مسئلہ ہے اس کی ذمہ داری اصلاً جبرائیل امین پر ہے، لیکن جبرائیل امین کے جتنے بھی کارندے ہیں، جتنے ہرکارے ہیں، جتنے خدام ہیں، جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں خدا ہی جانتا ہے کہ ان کی گنتی کیا ہوگی، ان سب کو مختلف ذمہ داریاں دی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داریاں متعین کی گئی ہیں، اور جبرائیل امین کیونکہ ان کے سردار اور امیر ہیں، اس لیے انہی کی اطاعت براہ راست فرشتے کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت ان کے واسطے سے کرتے ہیں، جیسے کسی بھی امیر کا معاملہ ہوتا ہے. تو جبرائیل امین کو اور جو بھی ان کے ماتحت تھے ان کو یہ قرآن پاک سونپ دیا گیا کہ اب اللہ کے فیصلے کے مطابق، حکم کے مطابق، جتنی آیتوں یا جس سورے کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہوگا، جبرائیل امین اسے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار. اور یہ جو سلسلہ ہے آسمان دنیا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن پاک پہنچنے کا، یہ 23 سال میں پورا ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو عمر 63 سال. اس طرح 23 سال، 23 سال میں بیچ میں ایک وقفہ رہا، جب پہلی وحی آئی تو اس کے بعد وقفہ رہا، مختلف روایتیں ہیں، 15 دن کا وقفہ رہا، کچھ زیادہ کا وقفہ رہا، سب سے زیادہ جو مدت بیان کی گئی ہے وہ 3 سال، یہ 3 سال وقفہ دے دیا. پھر اس کے بعد پے بپے قرآن پاک کی آیات و صورتیں اترتی رہی اترتی رہی، تو اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ 20 سال کا قرآن ہوتا. مجموعی طور پر 23 سال، لیکن اگر اور زیادہ تحدید کی جائے تو 20 سال کے عرصے میں قرآن پاک اترا. اور قرآن پاک کے اترنے کا جو نظام تھا، اور قرآن پاک جس طرح لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور بعد میں ویسے ہی لکھا گیا، دونوں الگ الگ. قرآن پاک جو لکھا ہوا ہے وہ سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور سورۃ الناس پر ختم ہوتا ہے، اور ایسے ہی پھر لکھ دیا گیا. لیکن جب اترنا شروع ہوا تو سب سے پہلے قرآن پاک کی جو سورے اتاری گئی، اس سورے کا نام ہے سورۃ العلق. سب سے پہلے سورۃ العلق کو اتارا گیا، جس میں فرمایا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ ہے پہلی آیت. کلا ان الانسان لیطغى, بعد میں نازل. یہ سورہ دو حصوں میں نازل ہوئی, ایک چھوٹا سا حصہ پانچ آیتوں کا پہلے اتارا گیا, اور جو سب سے پہلے وحی کا حصہ اتارا گیا اس میں بات یہ فرمائی گئی کہ اپنے پروردگار کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا, جس نے انسان کو خون کی ایک پھٹکی سے یا جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھو, تمہارا پروردگار بہت ہی عطا فرمانے والا, کرم فرمانے والا ہے, جس نے قلم کے ذریعے سکھایا اور انسان کو جس کو وہ نہیں جانتا تھا تعلیم دی, اس کو سکھایا. یہ ہے وہ آیت جو سب سے پہلے اتاری گئی. اس کے بعد پھر موقع بموقع قرآن پاک کی صورتیں اترتی رہیں, آیتیں نازل ہوتی رہیں. سورة المزمل نازل ہوئی, سورة المدثر نازل ہوئی, پھر ایک عرصے کے بعد سورة الضحا والضحا واللیل اذا سجا نازل ہوئی. جیسے جیسے حالات ہوتے تھے ان حالات کے تقاضے سے قرآن پاک کی آیتیں اتاری جاتی تھی, اور ظاہر ہے کہ حالات کا بنانے والا بھی اللہ اور آیتیں لکھنے والا بھی اللہ اور آیتوں کو اتارنے والا بھی اللہ اور جبرائیل کو واسطہ بنانے والا بھی اللہ. نظام سارا اللہ کا ہے, ترتیب اللہ کی دی ہوئی ہے اور وہ ترتیب پوری ہوتی چلی جا رہی. تو سورۃ البقرہ میں اور سورۃ القدر میں اور سورۃ الدخان میں جہاں جہاں یہ ذکر ہے کہ ہم نے رمضان میں اتارا یا شب قدر میں اتارا یا مبارک رات میں اتارا, وہاں بیک دفعہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارنے کا تذکرہ ہے. اور جہاں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ قرآن پاک ایک دم سے کیوں نہیں اتار دیا گیا, وہاں سوال کافروں کی طرف سے کیا جاتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتابی شکل میں کیوں نہیں دے دیا گیا, جیسے پوری تورات حضرت موسیٰ کو دے دی گئی تھی, پوری انجیل حضرت عیسیٰ کو دے دی گئی تھی, حضور کے ساتھ ایسا کیوں ہوا کہ پوری کتاب آپ کو نہیں دی گئی؟ اس کا جواب اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے کہ سب بھی تبھی فؤادک ورتلناه ترتیلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فرمایا کہ اس لیے تھوڑا تھوڑا اتارا گیا تاکہ جیسے حالات ہوں اور جیسے چیلنجز ہوں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم آپ کو قوت عطا کریں, آپ کا دل مضبوط کریں, اور ٹھہراؤ کے ساتھ احکامات دیے جاتے رہیں, اور جیسا مسئلہ پیدا کیا جائے اس مسئلے کا جواب ہماری طرف سے وقت پر آئے, بر محل آئے, اور کوئی پیچیدگی پیدا ہو, کوئی التباس و اشتباع ہو تو ہم اچھی طرح سے اس کی وضاحت کریں. مقصد کیونکہ یہ, اور اگر ایک ساتھ کتاب اتار دی جاتی تو سارا بوجھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتا کہ کون سی بات نکال کے کہاں کہنی, آپ کو سارا ذہن لگانا پڑتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرما دیا کہ جیسے حالات پیش آئے, بزرگ کو سوچنا نہیں ہے کہ ان حالات میں مجھے کیا کہنا ہے, بلکہ اسی موقع پر حضرت جبرائیل امین موقع اور محل کا کلام لے کر آ گئے, لہذا بس حضور نے اسے پیش کر دیا, جیسا موقع ہوا ویسی بات کہہ دی گئی. جس وقت نجران کے علاقے سے جو یمن کا شمالی صوبہ تھا عیسائی حکومت کے نمائندے آئے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عیسائیت کے موضوع پر بحث چھیڑنا چاہتے تھے, اب ظاہر ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں نہ تو عیسائیت کا پورا خاکہ تھا اور نہ ہر بات کا جواب تھا, کیونکہ آپ نے عیسائیت کا مطالعہ نہیں کیا تھا اور عیسائیوں کے قریب رہنا نہیں ہوا تھا. لیکن اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً انتظام کیا گیا کہ جب وہ وقت آیا اس سے جو بات کرنی تھی سورہ آل عمران کے شروع میں تقریباً 80 آیتوں میں اسے اتار دیا. لہذا جب انہوں نے بحث چھیڑی تو حضور نے یہ آیتیں پڑھ کر سنانا شروع فرما دی, ساری بحث ان کی دھری کی دھری رہ گئی، ساری دلیلوں کی کاٹ کر دی گئی، سارے سوالوں کا جواب دے دیا گیا، سارے شبہات حل کر دیے اور اللہ کی طرف سے کیا گیا۔ احد کی جنگ ہوئی، مسلمان 70 شہید ہو گئے، حضور کے زخم آئے، لوگ بلبلا گئے۔ بہت سے مسلمانوں کے دلوں میں خیال پیدا ہوا کہ بدر کی جنگ میں تو ہم لوگوں کو اتنی زبردست فتح ہوئی، جبکہ ہم مدینے سے 150 کلومیٹر گئے اور اس وقت مدینے کے اندر جنگ ہو رہی ہے اور اس میں ہم کمزور پڑ گئے اور ہمیں شکست ہو گئی، جبکہ نبی بھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ اور منافقین نے تبصرے شروع کیے کہ دیکھیے جا کر وہاں کٹوا دیا، مشورہ قبول نہیں کیا ہمارا۔ ایسی فضا میں حضور کیا کہتے، کس طرح سے توجیہ فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کا ایک بڑا حصہ، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُنَبِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، یہاں سے لے کر آخر سورہ تک سارے سوالات کے جوابات دے دیے گئے، سارے شبہات اور اشکالات کا حل پیش کر دیا گیا۔ جو باتیں دل میں آ رہی تھیں خدا نے انہیں بھی کھول کے بیان کر دیا، جو وسوسے پیدا ہو رہے تھے ان کا ازالہ کر دیا، منافقین جو بکواس کر رہے تھے ان کے بارے میں صاف باتیں واضح طور پر کہہ دی گئی، ہر چیز کا مواد مہیا کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت اپنے شوہر کے مسئلے کو لے کر آئی اور بہت پریشان تھی، بس اس نے بحث شروع کی اور ضد کر رہی تھی، اصرار کر رہی تھی۔ اب حضور کیا جواب دیتے، ابھی تک کوئی مسئلہ سامنے نہیں تھا، کیونکہ ایسا تو تھا نہیں کہ قانون کی کوئی کتاب ہو جس کا آپ نے مطالعہ کر لیا ہو اور مطالعہ کر کے کتاب سے جواب دیتے چلے جائیں۔ انتظار رہتا تھا کہ اللہ بتائے گا تو میں بتاؤں گا، تو فوراً آیت نازل ہو گئی، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، اللہ میاں نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے بارے میں نبی آپ سے بحث کر رہی اور جو مسئلہ یہ پوچھنا چاہتی، لیجیے اس کا جواب۔ جواب مہیا کر دیا گیا اور حضور نے وہ جواب عنایت کر دیا۔ اسی طرح پورا قرآن بھرا پڑا ہوا، اسی سے جو اس انداز سے قرآن کا مطالعہ کرے گا کہ کون سی آیت کس وقت اتری، کیوں اتری، کیا حالات تھے، کیا باتیں پیش نظر تھی، اسے اس سلسلے میں بڑا مزہ آئے گا، ب�ڑا لطف آئے گا اور حالات کا پورا تجزیہ ہو جائے گا اور آیتیں صورتحال پر منطبق ہو جائیں گی۔ پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب جب ایسے حالات پیدا ہوں گے وہ آیتیں استعمال ہو جائیں گی، اس لیے کہ وقتی مقاصد کے لیے قرآن نہیں اتارا گیا، وقتی مسئلوں کو حل کیا گیا، لیکن وہ مسئلے ایسے ہیں کہ ہمیشہ پیش آتے رہیں گے۔ ہمیشہ انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، ازدواجی زندگی، خاندانی زندگی، معاملات، خرید فروخت، لین دین، مالیات، معاشیات، سیاست، جنگ، صلح، تعلقات بین الاقوامی، بین الملکی، یہ دنیا میں ہمیشہ چلتا ہی رہے گا، تو قرآن نے اس سب کے لیے مکمل قانونی مواد فراہم کر دیا، تعلیمات دے دی، ہدایات فراہم۔ لہذا قرآن کا پڑھنے والا کسی دور میں، کسی علاقے میں، کسی زمانے میں، کسی قوم کے ساتھ کبھی لاجواب نہیں ہو سکتا۔ اگر قرآن کا اس کا صحیح مطالعہ ہے، قرآن کا استحضار ہے، تو دنیا کے کسی ملک میں اس سے سوال کر لیا جائے، کیسے ہی صورت حال کا سوال ہو، اس کے بعد جواب موجود ہو، یہ کتاب جواب فراہم کر۔ اور اس کتاب میں جو جواب دیا گیا ہے وہ اکثر مختصر ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اتنی کتاب میں تو ساری دنیا کو نہیں سمیٹا جا سکتا، اس لیے اس کی حیثیت کانسٹیٹیوشن کی۔ اب جو لاس اور بائی لاس ہوتے ہیں، یعنی قانون کی دفعات اور دفعات کی ضمنی دفعات جو چلتی رہتی ہیں، وہ احادیث نبوی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اسی قرآن کی تشریح ہیں، اسی قرآن کی تفسیر ہیں، اسی قرآن کا بیان ہے۔ لہذا جو بات یہاں ایک آیت میں کہی گئی، حضور نے اسی کو 100 حدیثوں میں دیا، یعنی اس کے ایک ایک پہلو کو واضح فرما دیا ہے، اس کی شقے بیان کر دی۔ نماز کے بارے میں مثلا آپ پڑھیں گے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، چند الفاظ ملیں گے، چند آیتیں ملیں گی، لیکن ذرا حدیثوں کو پڑھنا شروع کیجیے تو سینکڑوں صفحات میں احادیث بھری ہوئی، اور اتنی تفصیل ہے کہ حدیث، نماز کی نیت کیا، بلکہ اس سے پہلے جو طہارت حاصل کرنا ہے پانی سے یا مٹی سے، اس وقت سے لے کر مسائل کو بیان کیا گیا، پھر نیت، اور نیت کے بعد ہاتھ اٹھانا اور ہاتھ باندھنا، کہاں باندھا جائے گا، پھر کیا پڑھا جائے گا، پھر تعوذ، پھر بسملہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورہ، پھر رکوع، رکوع کا طریقہ، پھر قومہ اس کا طریقہ، پھر سجدہ اس کا طریقہ، پھر سجدے کے بعد بیٹھا اس کا طریقہ، پھر دوسرا سجدہ، پھر اٹھنے کا طریقہ، اتنی تفصیل سے حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک ایک جز ذکر کر دیا. اس کے بعد پھر امت کے فقہا اور امت کے مجتہدین نے قرآن اور حدیث دونوں کو سامنے رکھ کر بالکل ایک آئینہ اپنے سامنے رکھتے ہوئے اسلامی قانون کو باقاعدہ دفعات کی شکل میں مرتب کر دیا کہ عام لوگوں کے لیے دشواری، کیونکہ قرآن پاک اور حدیث نبوی کا جہاں تک تعلق ہے ان دونوں کے مطالعے کے لیے بہت زبردست علم چاہیے، صلاحیت اور استعداد چاہیے، بڑی ذہانت چاہیے. یعنی جیسے یوں سمجھیے کہ ملک کے کانسٹیٹیوشن کا فیصلہ کرنے کے لیے چیف جسٹس چاہیے، پھر ججز چاہیے، اور کتاب کو تھوڑا بہت پڑھ کر بحث کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے ایجوکیٹ بننے کی ضرورت پڑے گی، جو ہے وہ قانون کا پورا کورس پڑھنا پڑے گا، جو ابتدا سے لے کر پہلی فراغت تک بی اے لیول تک کم از کم 14 سال، پھر اس کے بعد اور آگے بڑھے تو اس میں کوئی ڈاکٹریٹ بھی اس میں کرنا چاہتا ہے تو تقریباً 18 سال یا 20 سال تک وہ جس نے مطالعہ کیا پڑھا، اسے یہ حق ہے کہ وہ کورٹ میں اپیئر ہو اور وہ قانون کی بحث. دائرے کے انسانوں کا، تھرڈ کلاس انسانوں کا بنایا ہوا قانون اگر اس بات کا مستحق ہے کہ 18-20 سال اس کا مطالعہ کرنے کے بعد یا کم از کم 14 سال اس کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کوئی شخص کورٹ میں اس کا حوالہ دے سکتا ہے، اور اگر اس نے یہ مطالعہ نہیں کیا، یعنی اس کے پاس سند موجود نہیں ہے قانون کے مطالعے کی اور قانون کی اس کی تعلیم سے فراغت کی، تو وہ کورٹ میں جا نہیں سکتا، کورٹ کا لباس پہن نہیں سکتا، اور اگر زبردستی مداخلت کرے گا تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا، اس نے قانون کی خلاف ورزی کی اس کی جگہ جی. تو سوچیے جب انسان کے قانون کی حیثیت ہے تو شریعت قرآن پاک اور حدیث نبوی کا کسی اردو کتاب سے ذرا سا مطالعہ کر لیا اور آدمی بحث کرنے لگے، علماء کو ان کے منہ آنے لگے اور سمجھے کہ میں سمجھ رہا ہوں، اس سے زیادہ بڑی کوئی حماقت ہو سکتی؟ 20-20 سال کیا، یہاں تو 40-40 سال لگنے کے بعد بھی فتویٰ دینے کی صلاحیت نہیں پیدا ہوئی. اس لیے کہ قرآن پاک کی تفسیر پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ سینکڑوں، اور احادیث کی تشریح کی کتابیں ہزاروں، ان سب کو سمیٹنا آسان بات نہیں، اس کے لیے طویل زمانہ چاہیے، ڈوبنے کی ضرورت پڑتی ہے. جب ان علوم کی گہرائی میں انسان اترتا ہے تب جا کر اس کے اندر یہ صلاحیت اور ملکہ پیدا ہوتا ہے کہ اب وہ قرآن اور حدیث دونوں کو سامنے رکھ کر کوئی فیصلہ دے سکے. تو بہت بڑی خدمت کی فقہائے کرام نے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور اس طرح دیگر حضرات جنہوں نے اس کو موضوع بنایا، انہوں نے پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر دیا اور پوری امت کا بوجھ اتار کر قرآن اور حدیث کے قوانین مرتب کر کے حل کر کے دے دیا کہ اب عام درجے کے علماء بھی اس حوالے سے سمجھنے لگے. اور اگر عام علماء سے جو مدرسوں میں پڑھ پڑھ کے نکلتے ہیں یہ کہہ دیا جائے کہ قرآن و حدیث سے براہ راست سمجھ کے بتائیے تو سر چکرا جائیں گے، آنکھیں پھٹ جائیں گے، اور ہمت نہیں کر سکیں گے کہ صاحب قرآن اور حدیث سے براہ راست استنباط کر کے، اجتہاد کر کے کوئی جواب دے دیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بھائی کوئی شخص اگر فتویٰ دینا چاہے تو کتنا علم چاہیے اس کو؟ فرمایا کہ 600,000 حدیثیں یاد. 600,000 حدیثیں یاد ہو تو اس کو حق ہے کہ فتویٰ دے، زبان کھولے، ورنہ خاموش بیٹھے. اب اندازہ کیا جائے کہ یہ جو بڑے بڑے ائمہ ہیں ان کا حال یہ تھا کہ لاکھوں حدیثیں ان کے سامنے تھی نگاہوں کے، بالکل جہاں سے چاہ چن لیا. ایسا دماغ خدا تعالی نے دیا تھا کہ قرآن پاک ہی صرف یاد نہیں، حدیثوں کے خزانے کے خزانے یاد، ایک ایک مسئلے پر سینکڑوں حدیثیں یاد. اور ان کے اندر سے پھر وہ فتوے کا جو مغز ہے حاصل کرتے ہیں. آج جہالت اتنی عام ہو گئی کہ معمولی درجے کے مولوی بھی فتوے دینے لگے, یہاں تک کہ عوام جو ہے وہ لوگوں سے بحث کرنے لگے, یہ لکھا ہے بخاری میں, یہ لکھا ہے قرآن میں, حدیث میں یہ آیا ہے, وہ بھلا مولانا غلط کرتے ہیں اور آپ بھلا امام کی تقلید کرتے ہیں. یہ اس کو اناڑی پن کہا جائے, جہالت کہا جائے, اجڑ پن کہا جائے, ظلم کہا جائے, کیا نام لیا جائے اس کا, یعنی آخری درجے کی یہ خباثت ہے جو شیطان نے مسلط, جس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں انتشار پیدا کر دیا جائے, شریعت کو بازیچہ اطفال بنا دیا جائے, خدا کے قانون کو کھلواڑ بنا دیا جائے. اس لیے یہ شیطانی حرکت کی جا رہی ہے, جس کا نقصان پوری دنیا میں یہ ہے کہ ہر طبقے میں, ہر سوسائٹی میں ایک انتشار پیدا ہو گیا ہے اس طرح کے جہلا کی وجہ سے, کہ جو حدیث ہاتھ میں لے کر اردو کی کتاب کہتے ہیں دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے, آپ نماز غلط پڑھ رہے ہیں اور یوں ہے اور یوں ہے, اور کچھ اس طرح کے مولوی صاحبان ہیں جو یہ فتنے پیدا کر رہے ہیں, جنہوں نے لبادہ عالم کا اوڑھ رکھا ہے لیکن ان کے اندر شیطان چھپا ہوا ہے, جو امت میں تفریق پیدا کرنے کے لیے ان کا استعمال کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ائمہ برحق صحابہ اور صحابہ کے بعد تابعین اور تابعین کے بعد ائمہ مجتہدین, ان کے پیروں کی خاک کا ایک ذرہ آج کا بڑے سے بڑا عالم بھی, جو جانتا ہے ان کے مقام کو, وہ جانتا ہے کہ اسے چوں کرنے کا حق, بڑے بڑے علماء کو حق نیچے جائے کہ عوام الناس. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو مقام رکھا ہے بہت ہی بڑا, صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا گیا ان کا مقام اتنا ہے کہ کسی بڑے سے بڑے ولی, کسی بڑے سے بڑے علامہ وقت, کسی بڑے سے بڑے مفسر و محدث کا بھی وہ مقام نہیں جو صحابی کا. اب اسی طرح درجہ بدل گیا, صحابہ نے براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, حضور کا دیدار کیا, حضور کی صحبت ملی, تو اس نسبت سے ان کا مقام سب سے بلند ہو. اور آج صحابہ پر بھی اعتراض ہونے لگا, یعنی فلا صحابی اس طرح نماز پڑھتے تھے, فلا اس طرح, تو عوام الناس یعنی گرے پڑے لوگ کہنے لگے وہ صحیح نہیں کرتے تھے, حضور کی حدیث کے خلاف کرتے تھے. آج دنیا کیا ہو گئی کہ جس بھیڑیوں کا جنگل, بھیڑیوں کا جنگل, بھیڑیوں کے ہاتھ میں حدیث کی کتابیں آ گئی اور وہ تبصرے کرنے لگے, اور کوئی گلی کوچا نہیں بچا, چھوٹے چھوٹے گاؤں یا کٹولی اور اسی طرح کی بستیاں, یہاں کے مزدور, یہاں کے زردوزی کا کام کرنے والے آج لوگوں کو بتا رہے ہیں نماز اور حدیثیں سمجھا رہے ہیں. یہ جنگل کے بھیڑیوں کے ہاتھوں میں حدیثیں لگ گئی, یہ آخری درجے کا انحطاط ہے, ایسا زوال ہے کہ جس کے بعد اس قیامت ہی آ جائے اور کچھ نہیں رہے. تو جب علماء کی قدر ذہن سے نکل جائے اور یہ آدمی فرقی نہ کر سکے, دنیا کے معاملے میں کوئی بھی یہ نہیں کہتا سرجن سے ہٹیا میرے پاس بھی چھری ہے, خود ہی آپ نے چل کر بولے آپ کے ہاتھ میں سے چھری ہے کتنا کا, میں نے بھی کتاب پڑھی بازار سے, بک اسٹال سے سرجری کی کتاب لے آئے اور گھر میں مطالعہ کیا اور اس کے بعد چاقو چھری لے کے آیا اور گھس گیا سرجری روم میں لیبورٹری میں کہ صاحب ہم ہی چیرا پھاڑا کریں گے تو کیا حشر ہوگا, حشر کیا. اور اسی طرح میں نے اس کی مثال دی کے ساتھ ایک اردو کی کتاب بک اسٹال سے لی, قانون کی, ہندوستان کا قانون ہندی میں, اردو میں, انگریزی میں ملتا, پڑھ لیا اور گھس گیا کورٹ میں جج سے بحث کرنے لگا, کیا ہوگا, فوراً پولیس گرفتار کرے گی, چار ڈنڈے لگائے گی, یہ تو گھسا کیسے, میں نے پڑھا تھا نا, پڑھا ہے تو چل جیل میں بتایا جائے گا کتنا پڑھا تھا. اگر آج اسلامی حکومت ہوتی یا حضرت عمر کا نظام یہاں ہوتا تو جتنے بھی لوگ اس طرح کی بحثیں کر رہے ہیں محلے محلے اور مسجدوں میں فتنے کھڑے کر رہے ہیں, ہاتھ یہاں باندھو یہاں باندھو, آمین یوں کہو زور سے دھیمے سے, عوام الناس, ان سب کی جگہ جیل ہوتی اور حضرت عمر ان کے سو سو کوڑے لگواتے, اس کے مستحق. تو بہرحال یہ ضمنی بات آ گئی کہ قرآن پاک اترا حالات کے مطابق اور پھر ویسے ہی سیٹ کر دیا گیا حضور کے حکم کے مطابق, آپ کی تلاوت کے طریقے کے مطابق, نماز میں پڑھنے کے مطابق. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد قرآن پاک کو مدون کروایا, یعنی ترتیب جو دلوائی ہے وہ ابو بکر صدیق نے مختلف اوراق کو دو جلدوں میں جمع وہ ترتیب حضور ہی کی, لیکن ابو بکر صدیق نے باقاعدہ دو جلدوں میں پورے قرآن کو مرتب شکل میں سیٹ کروا دیا, اور صحابہ کی نگرانی میں, خود بھی وہ سب سے بڑے صحابی ہیں, اور زید بن ثابت کو اس کام کا ذمہ دار بنایا, بقیہ صحابہ کو ان کے ساتھ لگایا, اور سارے صحابہ اس معاملے میں شاہد تھے. قرآن پاک کو تیار ہوا, اور ابو بکر صدیق کے زمانے سے آج تک یہ ہمارے ہاتھ میں قرآن موجود ہے, دنیا کے بے شمار چھاپے خانوں میں چھپ رہا ہے, کہیں پر بھی ایک لفظ کا ڈفرنس نہیں. 1400 سال بیت گئے, پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے, سینوں میں بھی موجود ہے, لائبریریوں میں ہے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کہیں دعویٰ کر کے آپ یہ بات کہیے اور لوگوں سے مطالبہ کیجئے دشمنوں سے کہ کہیں کسی آیت میں فرق دکھا دو, دنیا میں کہیں کسی آیت یا کسی لفظ میں فرق نہیں دکھایا جا سکا. یہ ہے وہ کتاب جس کو اللہ تعالیٰ نے اتارا شب قدر. قدر کسے کہتے ہیں؟ قدر کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے قدر کے منصوبے کے, تقدیر کسی سے ہے, قدر تقدیر کو بھی کہتے ہیں. تقدیر کے معنی ہے اللہ کا منصوبہ, بغیر کسی تشبیہ کے, جیسے ایک انجینئر ایک پروجیکٹ بناتا ہے, نقشہ اسٹیمیٹ, اور نقشے میں ایک ایک چیز, ایک ایک دیوار, ایک ایک بنیاد, ایک ایک کمرہ, ایک ایک کھڑکی دروازہ, ہر چیز کا ایک پلان ہوتا ہے. چھوٹی سی چیز جیسے انسان کا چھوٹا سا علم ایک بلڈنگ کا نقشہ, اللہ نے پوری کائنات اور کائنات کی تمام تفصیلات کا نقشہ اور پلان اور اسٹیمیٹ سب بنا کر لوح محفوظ میں ریکارڈ کر دیا. یہ ہے تقدیر, اس کو کہتے ہیں قدر. قدر کے معنی ہے اللہ کی منصوبہ بندی, اللہ کا نظام, اللہ نے جو ترتیب مقرر فرمائی, ایک معنی ہے. دوسرے معنی قدر کے ہیں عظمت کے, قدر و قیمت کے, جیسے اردو میں قدر و قیمت کہتے ہیں, عظمت کسی چیز کی بڑی اہمیت اور حیثیت, یہ معنی. اب لیلۃ القدر کے دو معنی ہو گئے, وہ رات کے جو عظمت والی ہے, قدر و قیمت والی ہے, اہمیت والی ہے, حیثیت والی ہے, یہ معنی, اور وہ رات کے جو منصوبہ بندی کے نافذ کرنے سے تعلق رکھتی ہے, جو اللہ کے نظام کی رات ہے جس میں اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں, یعنی سال بھر کا جو نظام ہے وہ حوالے کیا جاتا ہے, وہ حوالے کر دیا جاتا ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہوا کہ آپ کو آخری نبی بنایا جائے گا اور آپ کو قرآن دیا جائے گا, تو لوح محفوظ سے ڈسپیچ کر دیا گیا قرآن کا ایڈیشن, اور وہ اتار دیا گیا آسمان دنیا پر, یعنی دنیا کے بعد جو پہلا آسمان پڑتا ہے وہاں پر اتار دیا گیا. جس طرح یہ ہوتا ہے ویسے ہر سال کی منصوبہ بندی اللہ کی طرف سے حوالے کر, اب سال بھر جو ہے اس منصوبے کے مطابق ہوگا, اور اس طرح ہر سال ہوگا. سال بھر میں کتنے بچے پیدا ہوں گے, کتنے لوگوں کا انتقال ہوگا, کتنا اناج وجود میں آئے گا, اور کتنے مسائل ہوں گے, اور کتنے مسائل کے حل ہوں گے, اور کیا کیا ہوگا. یعنی ہم لوگ تو اگر گننا شمار کریں تو زبان تھک جائے گی, الفاظ ختم ہو جائیں گے, ڈکشنریاں جواب دے دیں گی, اور خدا کے فیصلے اس سے بسی. یہ پوری کائنات سے ہوتا ہے, کئی ارب انسانوں سے ہوتا ہے, دنیا کی آبادی کئی ارب انسانوں پر مشتمل ہے, کئی ارب انسانوں سے ہوتا ہے, اور کئی ارب اور خرب جانوروں سے ہوتا ہے, اور ستاروں سیاروں کہکشاؤں اور ان کی مخلوقات سے ہوتا ہے, اور زیر زمین اور مافوق زمین اور فضا اور گیسوں میں جو کچھ ہے ان سے ہوتا ہے. تو اس کو کون سی کتاب ہے جو ریکارڈ کر سکتی ہے؟ وہ تو بہت وسیع و عریض ہے. کسی ایک حکومت کی جو منصوبہ بندی ہوتی ہے, 5 ایئر پلان بن رہا ہے یا 1 ایئر کا کوئی پروجیکٹ بن رہا ہے, پارلیمنٹ میں کوئی بل پاس ہو رہا ہے, تو ایک چھوٹا سا جو موٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں, بھائی روڈ کے لیے اتنے 1000 کروڑ پاس کیے گئے یا 1,00,000 کروڑ پاس کیے گئے, اور جناب والا یونیورسٹیوں کے لیے اتنی رقم پاس کی گئی, فوج کے لیے اتنی رقم پاس کی گئی, موٹی موٹی چند باتیں ہوتی ہیں. لیکن یہاں تو ہر فرد بشر, ہر بچہ, ہر بچی, ہر بوڑھا, ہر جوان, ہر انسان, سب سے متعلق سال بھر کا سسٹم دیا جائے گا. تو وہ اتنا زبردست ہے, اتنا زبردست ہے کہ اسے سوچ ہی نہیں سکتے, دماغ کے پرچے اڑتے ہیں. اور وہ رمضان کی رات, تو سوچئے کتنی اہم رات ہوگی, کتنی زبردست رات. یعنی جو بجٹ کے فیصلے کا دن ہوتا ہے پارلیمنٹ میں, بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ کیا طے ہوتا ہے, بڑے یا کوئی بہت ہی بحرانی مسئلہ ہے, بہت کوئی کرائسس چل رہی ہے, اس سے متعلق لوگوں کو فیصلے کا انتظار ہے. تو دیکھیے سب کی نگاہیں لگی حساب پر صلاح بورڈ کے بارے میں, آج پارلیمنٹ میں ایک بل پاس ہونے والا ہے, آج عورتوں کے پردے سے متعلق مثلاً بل پاس ہونے والا, آج یہ ہونے والا ہے, تو سب متوجہ رہتے ہیں جو اس مسئلے سے متعلق ہے. دیکھیے کیا ہوتا ہے, یعنی ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. یہاں صورتحال یہ کہ مجھ سے متعلق, آپ سے متعلق بل پاس ہونے جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ طے ہونے جا رہا ہے, اس موقع پہ جو روگ آ لیجیے منوا لیجیے, ابھی موقع ہے, اس کے بعد جب سائن ہو جائیں گے پھر موقع ختم ہو جائے. اس لیے شب قدر کی بڑی اہمیت, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پوری پوری رات جاگتے, ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ جاننے والے اللہ کو حضور, حضور سے زیادہ اللہ کی معرفت تو کسی کو حاصل تھی نہیں. رمضان بھر آپ بے انتہا عبادت کرتے تھے, لیکن آخری عشرے کا تو عالم یہ تھا کہ بستر کو بھیڑ نہیں لگ سکتی تھی اور گھر والوں کو بھی جگہ تھی. عجیب کے بس دن اور رات صرف اللہ سے لو لگا, اللہ سے اچھے فیصلے کروانے کے لیے بس پوری طرح خدا کے سامنے جھکے ہوئے سجدے میں پڑے ہوئے گھنٹے گھنٹے گھر کا سجدہ. یہ ایک سیکنڈ کا سجدہ نہیں کہ ہمیں وہ ٹھونگے مارتے ہیں, ٹھوکماری اٹھائی ٹھوکماری, لمبا سجدہ ہو جائے تو لوگ نمازی ٹھوکے بھاگ جائے. لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک رکعت ایک ایک گھنٹے, اور رکعت کے بقدر رکوع اور رکعت کے بقدر سجدہ. یعنی نماز میں بعض وقت ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ صاحب آدھے گھنٹے کا رکوع ہے اور آدھے گھنٹے کا سجدہ ہے, پون گھنٹے کی مسجد رکھا, اتنے اب اس سجدے میں کتنی دعائیں کرتے تھے آپ, آدھے گھنٹے میں آدمی بیسوں صفحات کی دعائیں کرتے, کتنی دعا, اللہ کی تسبیح بھی اور اللہ کی تحمید بھی, اور بے شمار دعائیں رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں. یعنی بس یوں سمجھ لیجیے کہ اللہ کی چوکھٹ میں سر ڈال دیا اور بہت احتیاط. اور یہ فرماتے تھے کہ جو شخص بھی اس رات میں عبادت کرے گا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, جیسے حج مقبول کیا. ایک حج کا ثواب رات بھر میں مل رہا, حج میں یہی تو ہوتا ہے کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, انسان بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسے معصوم. اس رات میں اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے کہ اس میں بھی جو شخص اس طرح سے عبادت کرے گا, اللہ کے حضور میں کھڑا رہے گا, نفلے پڑھے گا, تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائے گا. روزے کے بھی ایسے ہی ثواب کا تذکرہ ہے کہ روزہ صحیح معنی میں جو شخص رکھے گا جیسا اس کا حق ہے, تو پھر اس کے پچھلے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے. یہ اعمال ایسے ہیں جو بہت ہی بابرکت, بڑے عظیم اعمال ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے. کوئی بہت اہم مسئلہ ہے تو بات الگ ہے, جیسے بہت اہم مسئلہ درپیش ہو گیا تھا سن 2 ہجری میں کہ کافروں کا لشکر چڑھائی کرنے چلا آ رہا تھا, تو پھر حضور اپنا لشکر لے کر نکلے اور جنگ بدر ہوئی بدر کے مقام پر, یہ رمضان ہی میں ہوئی. یا مکہ مکرمہ کا جو واقعہ فتح کا پیش آیا, رمضان میں پیش آیا کہ حالات اتنے گمبھیر ہو گئے تھے کہ کوئی چارے کار نہیں رہ گیا تھا فوج کشی کے بغیر, لیکن جب بھی نارمل حالات رہے تو حضور ہر طرف سے کٹ کر اپنے اعتکاف کی جگہ میں پہنچ. غیر معمولی حالات میں کوئی اقدام الگ ہوگا, لیکن جب نارمل حالات ہو تو ان حالات میں بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی چوکھٹ پر پڑ جائے اور بس مسلسل مانگتے ہیں کہ یہ رات کہیں ہاتھ سے نکل جائے, اس رات دن سے تیاری کریں اور پھر رات کا ایک ایک لمحہ استعمال کریں. اور رات کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شروع ہوتی ہے سورج ڈوبنے سے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ تراویح کے بعد سے رات ہوتی ہے, یعنی شب قدر کا ذہن میں یہ ہے کہ جب تہجد کا وقت ہے وہ ہے شب قدر, ایسا ہے. جیسے ہی سورج ڈوبا رات شروع, اور وہ اگر شب قدر تو شب قدر شروع ہو گیا. لہٰذا سورج ڈوبنے کے بعد ہی سے عبادتیں پوری طرح لگ جانا چاہیے, اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ تراویح کے بعد تھوڑا سوئیں گے کھائیں گے پھر دیکھیں گے پھر عبادت کر لیں گے. جی نہیں, پوری رات یعنی سورج ڈوبنے سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک، فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، پوری رات سلامتی ہی سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ بات فرمائی. ایک دن گھر سے مسجد تشریف لائے، حضور کا گھر کسی طرح ہے بالکل، یعنی مسجد جو ہے آپ کا مصلی محراب، اس کے بائیں طرف حضرت عائشہ کا گھر، مسجد نبوی جو ہے مدینہ منورہ میں اسی جگہ پر، یعنی جیسے اس مسجد میں بغیر مثال کے یہ کمرہ ہے، بس ایسے ہی حضور کا بھی کمرہ تھا. اور حضور اپنے کمرے سے جب باہر نکلتے تھے تو پہلی صف سے گزرتے ہوئے مصلی پر آتے. آج بھی بنا ہوا، اب آج ایک روضہ ہے، وہی جگہ حضور کا روضہ، حضور کی قبر اثر ہے، اور اصلاً یہ حضرت عائشہ کا گھر. حضور کی جو بقیہ ازواج مطہرات تھی ان کے بھی گھر مسجد سے لگے ہوئے تھے، کہیں حضرت حفصہ کا گھر تھا، کہیں حضرت ام سلمہ کا گھر تھا. اور اسی لائن میں آگے چل کر اس مسجد سے سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ تین چار در چھوڑ کر جو آخری جگہ تھی وہ حضرت فاطمہ کا گھر تھا، حضرت علی کا گھر تھا. اور اس کے بعد یہ جو ہمارے یہاں زینا ہے، یہ زینے کی جو جگہ تھی یہ صفہ تھا، وہ چبوترا جس پر صحابہ کرام کا اکثر قیام رہتا تھا، اس پر سائبان پڑا ہوا. اور آج بھی سب اسی طرح، ابھی بھی کوئی جو عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، مسجد نبوی پہنچتے ہیں تو بالکل یہی ترتیب ہے کہ پہلے حضور کا یہ حجرہ پڑتا ہے. حضرت عثمان کے زمانے میں حضور کی جو مسجد تھی یہ لائن، اس سے آگے تین چار پانچ صفحے بڑھا دیا، تو اب حضور کا حجرہ ذرا بیچ میں آ گیا کنارے، اور آگے بھی صفحے ہونے لگی، ورنہ پہلے بس اسی لائن میں مصلی تھا. جو صفحے بڑھائی گئی یہ ضرورت کے تقاضے سے حضرت عثمان کے زمانے خلافت میں بڑھائی گئی. تو گھر سے تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ یہاں بیٹھے ہوئے، کسی مسئلے پر گرما گرم بحث چھڑی تھی، اور بحث اتنی آگے بڑھ گئی تھی کہ اس میں شدت پیدا ہو گئی تھی، جھگڑا سا ہونے لگا. حضور جیسے ہی تشریف لائے فرمایا کہ میں اللہ کے اشارے سے شب قدر متعین طور پر بتانے کے لیے نکلا تھا، لیکن تمہارے اس جھگڑے کی وجہ سے اٹھا دیا، یہ تعین اٹھ گئی، جس سے آپس کے جھگڑے کی نحوست بتائی گئی کہ آپس میں اس طرح کی بحث کی جس سے جھگڑے کی نوبت آ جائے. فرمایا کہ اس کی بے برکتی سے تعین شب قدر اٹھ گئی. پھر آپ نے فرمایا شاید اس اٹھنے میں ہی خیر ہو، پھر یہ فرمایا شاید اس اٹھنے میں ہی خیر ہو. اگر یہ بتا دیا جاتا کہ بس ستائیسویں شب ہے مثلا، تو لوگ سارا رمضان چھوڑ کر 27 پکڑتے، اللہ کو یہی منظور تھا، سبب کوئی چیز بنا دی گئی. پھر فرمایا آخری عشرے کی تا راتوں میں اس کو تلاش کر، یعنی 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، پانچ رات، یہ پانچ جو تاک راتیں ہیں، فرمایا کہ ان میں سے کسی رات میں اس کا امکان ہے. اور تعین نہیں، زیادہ تر امکان 27 کا بتایا گیا ہے، لیکن 21ویں میں شب قدر ہوئی حضور کے زمانے، 23ویں میں شب قدر ہوئی، اور 27ویں میں شب قدر ہوئی. خود حضور کے زمانے میں حضور نے ایک مرتبہ یہ فرمایا تھا کہ جو شب قدر ہوگی تو بارش ہوگی، اور کیونکہ حضور کی جو مسجد تھی اس مسجد کی چھت بنائی گئی تھی کچی مٹی سے، اور اس میں گھاس واس ملا کر، اور اوپر کچھ کھجور کے پتے بچھائے گئے تھے، دھنیا دی گئی تھی، تو جب بارش ہوتی تھی تو مسجد چمکنے لگتی. آج کل کتنی مضبوط آر سی سی کی چھتیں ٹپکنے لگتی، تو وہ تو بہت معمولی سی چھت تھی، وہ ٹپکنے لگتی، اور جب ٹپکتی تھی تو پھر جگ جاتی تھی زمین. حضور کی مسجد میں چٹائیاں نہیں، دری تو بہت دور کی بات ہے، چٹائی نہیں، مورنگ جو ہوتی ہے، مورنگ بچھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے کیچڑ نہ لگے. تو مورنگ کے بچھے ہونے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اس پر آدمی نماز پڑھنے نرم بھی رہتی ہے، اور کپڑے بھی خراب ہوتے، تو وہ بچھی ہوئی. حضور نے فرمایا کہ مجھے یہ دکھایا گیا کہ بارش ہوگی اور مسجد میں کچھ کیچڑ سا ہو جائے گا، دھندلی ہوگی, اور یہ ایک علامت کے طور پر ارشاد فرمائیں گے. صحابہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 21 شب گزاری, فجر کی نماز مسجد میں آپ نے پڑھائی, اور جب نماز کے بعد متوجہ ہوئے تو ماتھے پر آپ کے مٹی کا نشان تھا, کیونکہ ظاہر ہے کہ رات میں بارش ہوئی تھی, بارش سے پانی ٹپکا تھا, پانی ٹپکنے سے اس جگہ پر کچھ کیچڑ ویچڑ سے ہو گیا تھا, اور اسی حالت میں اس پہ سجدہ کیا گیا. حضور کے ماتھے پر مٹی لگی ہوئی تھی, اور ہم لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آج 21 شب شب بتا رہے, یعنی جو علامت بتائی تھی وہ نظر آئی. آج بھی 21 شب ہے, اس لیے یہ مت سمجھیے گا کہ وہ 27 میں دیکھیں گے, ہو سکتا ہے آج ہی کی شب شب بتا, ہو سکتا ہے 23, ہو سکتا ہے 25, ہو سکتا ہے 27, ہو سکتا ہے 29, امکانات سب میں ہیں اور کسی ایک کا تعین نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو بیانات ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ یہی ہیں کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو اور ان میں سے کوئی ایک رات ہو. ایک اور بات فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شب قدر ہوتی ہے تو بڑی سہانی ہوتی ہے, اس میں نہ تیز گرمی ہوگی نہ بہت ٹھنڈک ہوگی, معتدل موسم ہوگا, سہانا پن ہوگا, ایک یعنی ایک نورانیت کی کیفیت ہوگی. اور دوسرے کہ جب وہ رات گزرے گی اور دن شروع ہوگا تو اس دن جب سورج نکلے گا تو سورج کچھ دیر تک بالکل ٹکیا کی طرح رہے گا, جیسے چاند ہوتا, اس کی کرنیں ذرا جلدی نہیں نکلے گی, کرنوں میں دیر لگے گی, جو کرنیں سورج کی تیز ہوتی ہیں وہ ذرا عام دنوں کے مقابلے میں دیر سے نمودار ہوگا. سورج اوپر اٹھتا جائے گا اور اسے آپ دیکھیں گے تو لگے گا جیسے یہ چاند کا سا ہلکا ہے, بغیر ان کرنوں کے جو پھیلنے, یہ ایک علامت ہے. تو متعدد صحابہ کا اور دیگر حضرات کا کہنا ہے کہ ہم لوگوں نے اس کا تجربہ کیا, یعنی مختلف سالوں میں شب قدر نصیب ہوئی, رات میں وہ کیفیت دیکھی اور دن میں وہ منظر دیکھا اپنی آنکھوں سے. تو یہ علامتیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی علامت کا ادراک کر لے. علامت کے ادراک کے لیے بھی بڑی لطافت چاہیے. آئینہ بہت صاف شفاف ہوگا تو شکل کتنی صاف اور نمایاں ہو, اور اگر اس پر پانی پڑا ہوا ہے, مٹی تو دور کی بات, صرف پانی اس پر پڑا ہوا ہے, بھاپ سی ہے, تو کچھ نظر نہیں آئے. تو اگر دل زنگ آلود ہے اور نگاہ بصیرت حاصل نہیں ہے تو پھر احساس نہیں ہوتا, بھدا احساس ہوتا ہے, بس آدمی موٹی موٹی باتیں سے جانتا ہے, جب کچھ چھو سکے آنکھوں سے دیکھ لے, اور باقی دل کی آنکھیں ہی نہیں تو دیکھے گا. تو اگر انسان نمازوں کا اہتمام کرتا ہے, ذکر کا اہتمام کرتا ہے, تلاوت کا اہتمام کرتا ہے, کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے, ہوا و حوث سے دل کو پاک کرتا ہے, مادیات سے اپنے کو دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے, تو اس کا دل دھیرے دھیرے زنگ سے صاف ہوتے 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 ایسا آئینہ ہو جاتا ہے کہ دل کے آئینے میں پھر بہت سی چیزیں منعکس ہوتی ہیں اور وہ انسان کو محسوس ہو جاتی ہیں. اسی لیے اللہ کے جو بڑے نیک اور صالح بندے ہیں انہیں الہامات ہوتے ہیں, یعنی خدا کی طرف سے جو بات ہے وہ ان کے دل پر منعکس ہو جاتی ہے. اور یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ایسا دل چمکا دیتا ہے کہ کوئی آدمی آتا ہے سامنے, اس کے دل میں جو بات آتی ہے انہیں کشف ہو جاتا ہے, یعنی وہ منعکس ہو جاتی ہے. جیسے آئینہ کے سامنے جو بھی آئے, لڑکا آئے, بیل آئے, گائے آئے, کوئی انسان آئے, فوراً فوٹو آ جائے, آئینہ اس کا فوٹو لے لے. ایسے ہی جو خیال آپ کے دل میں آتا ہے وہ بعض اولیاء اللہ کے دل میں ایسا کشف ہوتا ہے, آئینہ اتنا دل کا چمک جاتا ہے کہ دل کی بات دل میں منعکس ہو جاتی ہے, اسے محسوس کر لیا. اس کی بے شمار مثالیں ہیں, صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے بعد کے دور میں بے شمار بزرگوں کے کشوف اور ان کی کرامات ذکر کی گئی اور اللہ کی طرف سے الہامات, اور سب سے زیادہ اس طرح کے واقعات حضرت سیدنا احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے آخری دور میں, یعنی 400-500 صفحات کی ضخیم کتاب میں یہ واقعات اس کثرت سے بیان کیے گئے ہیں کہ شاید کوئی دن گزرتا ہو کہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو. کشف کا واقعہ، کرامت کا واقعہ، الہام کا واقعہ. حضرت سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالکل صاف کہتے تھے، اللہ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ میں آپ سے یہ بات کروں، خدا نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ کی بیماری ایک مہینے میں ختم ہو جائے، خدا نے مجھ سے کہا ہے کہ حج میں تمہارے ساتھ جتنے لوگ جائیں گے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی، بسہولت جائیں گے واپس آئیں. بالکل الہامات. تو جیسے انبیاء کو وحی ہوتی ہے، اولیاء کو الہام ہوتا ہے. دونوں میں یہ سب جو فرق کر دیا گیا ہے، یہ فرق اصطلاحی یعنی مرتبے کی وجہ سے یوں کہہ دیا گیا. جیسے انبیاء سے جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو بالکل معمول کے اور عادت کے خلاف ہوتی تو اسے معجزہ کہتے ہیں، وہی بات جب اولیاء سے ہوتی تو اسے کرامت کہتے ہیں. ہوتی ایک ہی چیز لیکن اس کا نام کرامت، اس کا نام معجزہ رکھ دیا گیا ہے، اس وجہ سے کہ مرتبے کا فرق واضح ہے. نبی کا مرتبہ بہت بلند ہے، ولی کا مرتبہ اس سے بہت نیچے ہے، لیکن اللہ کی طرف سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. الہامات ہوتے ہیں، قلب پر وہ چیز داخل کی جاتی ہے، بس اسے قانونی حجت نہیں بنائے گئے. یعنی نبی کی وحی قانون ہے، ولی کی کا الہام قانون نہیں، اس کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے اشارہ ہے. تو شب قدر بہت عظیم دولت ہے، اور اس کی تلاش میں اور اس کو حاصل کرنے کی فکر میں لگے رہنا چاہیے، اپنا پورا وقت اسی میں لگانا چاہیے. کہ اس کی جو صفت بیان کی گئی کہ 1000 مہینے سے افضل، یعنی تقریباً 84 سال سے بھی زیادہ بڑی مدت ایک شب میں مل رہی ہے. ایک شب میں اتنی بڑی مدت کی نماز مل جائے تو یہ تو ایسا مال غنیمت ہے کہ جس سے زیادہ آرام سے مال غنیمت مل ہی نہیں سکتا. نہ جہاد کرنا ہے، نہ جان دینا ہے، نہ خون بہانا ہے، خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا ہے. تو ایک ایک رکعت کا، دو دو رکعت کا جو ثواب 80 سال کے اوپر ملتا وہ ملے. یعنی انسان کا جو نامہ اعمال ہے ماشاءاللہ اعمال خیر سے بھر جائے، رجسٹر بھر جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جب انسان اللہ سے مانگے گا تو اس کے حق میں اچھے فیصلے ہوں گے. فرمائیں گے لا يرد القضاء الا الدعاء، فیصلہ الہی کو سوائے دعا کے اور کوئی چیز ٹال نہیں سکتی. فیصلہ اللہ کا، لیکن اللہ ہی اپنے فیصلے کو دعا سے ٹال سکتا ہے. دعا ایسی چیز ہے، اس لیے کہ دعا میں کیا بندے کی طرف سے عاجزی ہے، گڑگڑاہٹ ہے، بندگی، اور یہ اللہ کو پسند ہے. لہذا جتنی بندگی اور عاجزی کا اظہار ہوگا خلوص کے ساتھ، اللہ میاں فیصلے بھی اپنے بدل دے گا، کیونکہ اسی کے ہاتھ میں سب کچھ. کسی کے حق میں اگر خدا نخواستہ یہ فیصلہ ہونے جا رہا تھا کہ اس کی ساری دکان چوری ہو جائے گی، وہ دعا کرتا رہے اللہ میری حفاظت فرما، اللہ ایسا فرما، اللہ یوں فرما، اسی وقت یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب یہ فیصلہ بدلا جا رہا، اب اس کے مال کا تحفظ. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. فرمایا اللہ جس چیز کو چاہے مٹا دے، جس چیز کو چاہے درج کر دے، اصل جو ریکارڈ ہے اس کے پاس، اپنے اصل ریکارڈ میں جو چیز اس نے درج فرما دی اسے جب چاہے مٹائے اور جب چاہے باقی رکھے، سارے اختیارات اسی کے. تو یہ بات جو ہے یہ دعا سے حاصل ہوتی ہے، اور دعا عبادت کا مقصد، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء مخ العبادہ. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، گودا. ہڈیاں لوگ کھاتے ہیں، گودا کھاتے ہیں. ہڈیاں ہوتی ہیں کیونکہ گودا ہڈی میں محفوظ رکھا جائے گا، اس لیے خدا تعالیٰ نے اندر رکھا. لیکن لوگ مغز چاہتے ہیں، وہ جو اس کا گودا ہے وہ چاہتے ہیں، ہڈی اصل مقصود نہیں. ایسے ہی جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، یہ تو حفاظت کے لیے انتظام ہے، یہ نلی ہے، یہ اوپر سے کیپسول ہے، لیکن اس کے اندر کا جو مغز ہے وہ دعا ہے. کیفیت دعا، انابت کی کیفیت، اللہ کے سامنے جھکنے کی کیفیت. جتنی زیادہ وہ کیفیت ہوگی اتنی نماز قبول ہوگی، اتنا ہی روزہ قبول ہوگا، اتنا ہی ہر عمل قبول ہوگا اس کیفیت کے تقاضے سے. فرمایا گیا کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور تمہیں معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیا ہے. شب قدر 1000 مہینے سے بھی افضل ہے، اور اترتے ہیں اس میں فرشتے اور جبرائیل امین بھی اللہ کے حکم سے ہر فیصلہ لے. جبرائیل امین کی آمد کچھ معمولی بات نہیں. جبرائیل تو نبیوں کے پاس آتے تھے, لیکن جو شب قدر ہے اس میں پھر جبرائیل تشریف لاتے. آسمان سے سمجھ لیجیے کہ سب سے زیادہ حسین سواری اسی رات کرتے, فرشتے جشن کرتے. اس لیے کہ جبرائیل کی آمد کا مطلب فرشتوں کے بادشاہ تشریف لاتے. جیسے انبیاء کے درمیان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حال تھا کہ سارے نبیوں کے سردار اور بادشاہ. اس لیے جب اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا تو تمام انبیاء کو عالم مثال سے اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا بیت المقدس میں, اور حضور نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی. تو جیسے حضور کو مقام حاصل ہے تمام پیغمبروں میں اور انبیاء میں اور تمام انسانوں میں, جبرائیل کو یہی مقام حاصل ہے تمام فرشتوں میں. تو اس موقع پر جب جبرائیل کی آمد ہوتی ہے تو ایک تہلکہ مچ جاتا ہے آسمانوں میں, حضرت جبرائیل آ رہے ہیں, حضرت جبرائیل آ رہے ہیں, اور فرشتوں میں خوشی اور شادیانے. اب سوچئے کہ ان کی آمد ہوتی ہے روئے زمین پر, اور اسی لیے آمد ہوتی ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو لے کر آنا ہے. اور پھر جو فرشتے تعینات ہیں زمین پر ہیں, اوپر ہیں, ادھر ادھر پھیلے ہوئے ہیں, ان کو آرڈرس دینے کہ کیا کیا کرنا ہے. اب ظاہر ہے کہ جو ملک الموت کے ماتحت فوج ہے, جو موت کے بادشاہ ہے, ایک فرشتہ ہے جو موت کا کمانڈر ہے, ڈائریکٹر, اور اس کے ماتحت لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتے ہیں. بیک وقت لاکھوں کی جان دنیا میں لی جاتی ہے, وہ ایک فرشتہ نہیں لیتا, بے شمار فرشتے ہیں جو کارندے ہیں اس فرشتے کے, جو ڈائریکٹر ہے موت, جس کو بادشاہ کہا گیا ملک الموت, یا یوں کہہ لیجئے کہ ملک الموت موت کا فرشتہ. تو جو موت کا فرشتہ وہ ایک نہیں, اس کے ماتحت بے شمار فرشتے. اسی لیے ایک ہی وقت میں بے شمار جگہوں پر جان جاتی, تو ایک فرشتہ سب کی تھوڑی لینا, الگ الگ فرشتے لینا. تو اب جو آرڈر جبرائیل کو دینے ہیں اللہ کی طرف سے جو آرڈر آنے ہیں, تو اس میں مثلا 10 لاکھ آدمیوں کا آرڈر سونپ دیا گیا ملک الموت. 10 لاکھ آدمی اس سال مریں گے مثلا, تو ان کو سونپ دیا. اب پوری دنیا میں امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک کہاں کہاں کس کس طرح, کون حادثے میں, کون فضا میں, کون ریل پر, کون جناب راستہ چلتے, کون گھر میں, سارا ریکارڈ انہیں سونپ دیا. اب اسی ترتیب سے سال بھر اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے, نافذ کریں گے. اسی طرح رسک کے بارے میں, کھیتوں میں جو پیداوار ہوگی وہ اتنے کروڑ ہاں کروڑ علاقے میں ہوگی, اور اس کی یہ مقدار ہوگی, وہ سونپ دی گئی اس فرشتے کو جس کے ذمے رزق وغیرہ کے انتظامات ہیں, اسے سونپ دیا. اب اسی اعتبار سے ہوگی, اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. جو اللہ کی طرف سے پورا نظام طے ہے, جو کاشتکار محنت کر رہا ہے, جو پانی ڈال رہا ہے, جو اوپر سے پانی برس رہا ہے, دریا سے لے رہا ہے, بورنگ کر کے لے رہا ہے, یہ سب اسی منصوبے کا حصہ ہے. اسے نہیں معلوم کہ منصوبہ اس ترتیب سے بنا تھا, لیکن جب وہ چیز وجود میں آ رہی تو معلوم ہوتا چلا جا رہا ہے, واقعہ بنتا چلا جا رہا ہے. یہ ہے کہ جبرائیل امین فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں بحکم الہی ہر معاملے کو لے, اور پھر تو بس رات کا جہاں تک تعلق ہے, یہ رات تو پوری سلامتی ہی ہوتی, لیکن فیصلے ہر طرح کے ہوتے ہیں. یفرق فیہا کل امر حکیم, ہر حکمت سے بھرا ہوا فیصلہ, کیونکہ اللہ کا کوئی فیصلہ حکمت کے خلاف, چاہے موت کا ہو, چاہے حیات, چاہے بیماری کا ہو, چاہے صحت کا ہو, چاہے ترقی کا ہو, چاہے تنزل کا ہو, جو فیصلہ ہے وہ حکیمانہ. اس لیے وہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ صرف اچھے فیصلے ہوں گے جس میں آپ کو مزہ آئے. فرمایا کل امر حکیم, وہ فیصلے اللہ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں جو حکیمانہ. اب حکیمانہ کا مطلب یہ کہ جس میں اللہ کی حکمت کام کر رہی ہے. اس لیے رات پوری کی پوری سلامتی, فیصلے جو سال بھر سے متعلق ہے وہ کسی کے زوال کے ہیں تو کسی کی ترقی کے, کسی کی موت کے ہیں تو کسی کی حیات, کسی کی خوشحالی کے ہیں تو کسی کی بدحالی کے ہیں, فیصلے سب. اب اس میں جو بھی اپنی درخواست اللہ میاں کے یہاں ایسی رکھ دے کہ اگر کوئی اس کے خلاف چیز جا رہی ہے تو اسے مٹوا دے, اور مٹانے کا کام خود اللہ کو کرنا ہے. درخواست کرنی کہ بادشاہ سلامت ہے, ملک الملوک ہے, شہنشاہ عالم, اس کو مٹوا دیجیے. اللہ نے قبول فرمایا, شاہ فرمایا کہ اسے مٹا دیں, اس کے حق میں یہ فیصلہ بدلا جائے. تو یہ ہے شب قدر, لیلۃ القدر. لیلۃ القدر کے دو معنی, ایک معنی اللہ کے منصوبے کی رات, دوسرے معنی شرف و عظمت و قیمت و اہمیت و حیثیت کی رات, یعنی بڑی عظیم رات. دونوں ہی معنی اس کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں. دائرے کے اس کا اہتمام کرنا چاہیے, آج کی شب ہی سے فکر کی جائے. جو لوگ اعتکاف کرنے والے ہیں وہ تو اس سے پہلے پہلے اپنے موتکف میں داخل ہو جاتے ہیں, اور موتکف کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی چادر کھینچی جائے, سکون کے لیے ایسا ہوتا ہے. باقی یہ کہ مسجد میں کہیں پر بھی کوئی رہے, بیٹھے لیٹے, بس فکر یہ کرنی چاہیے کہ کوئی فضول بات نہیں, بلکہ باتوں سے جتنا پرہیز, کیونکہ جہاں دو آدمی بیٹھے باتیں شروع کی تو کچھ نہ کچھ غیبت چغلی کچھ نہ کچھ آ ہی جاتا ہے. اس لیے جہاں تک ہو سکے باتیں نہ کریں. بہت ضرورت کی کوئی بات, یہ دینی بات تو الگ مسئلہ ہے, لیکن غیر ضروری باتیں بالکل یوں بھی مسجد میں نہیں ہونی چاہیے. اور ان دنوں میں, ان راتوں میں تو بہت زیادہ اہتمام کیا جائے. تلاوت کیجئے, ذکر کیجئے, درود شریف پڑھیے, نوافل پڑھیے, مراقبہ کیجئے, دھیان اللہ کی طرف رکھیے, تھک جائیے, لیٹ جائیے, نیند آ جائے, سو جائیے, کوئی پکڑ نہیں اس پر. بلکہ اگر نیند آپ کی اسی حالت میں آئی تو نیند بھی عبادت ہے. جو نیند اس لیے ہے کہ مجھے نشاط پیدا ہو جائے پھر میں عبادت اہتمام سے کروں, اس لیے سو رہے ہیں تو وہ نیند بھی عبادت. اور صرف اپنی راحت ذہن میں ہے اور کچھ ذہن میں نہیں, اس لیے سو رہے ہیں, آرام چاہیے, تو یہ عبادت نہیں ہے, پھر یہ آپ کے زندگی کے مسائل ہیں. تو کھانا عبادت, اگر بسم اللہ سے شروع کیا اور الحمدللہ سے ختم کیا اور حلال کا خیال رکھا تو عبادت, ورنہ کھانا اگر ان سب باتوں کو ملحوظ رکھے بغیر کھایا گیا تو ایسے ہی جیسے بکری چارہ کھا. اور کوئی اس حیوان میں اس حیوان میں یہ جاندار وہ جاندار دونوں برابر. عبادت ہو جاتا ہے کھانا جب اللہ کے نام سے شروع ہو, اس احساس کے ساتھ کہ اللہ کا دیا ہوا, اور اختتام ہو تو شکر کے ساتھ. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك التقاء والعفاف والعافية والغنى. اللهم إنا نسألك, اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والعافية والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء. اے اللہ, محض اپنے فضل و کرم سے اس رمضان المبارک کی تمام برکات ہمارے مقدر میں طے فرما. اے اللہ, رمضان کی رحمت اور اس میں جو تیری طرف سے مغفرت نازل ہوتی ہے, اپنے ان بندوں کو جو دوزخ کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں تو انہیں بھی آزاد فرما دیتا ہے اور معاف فرما دیتا ہے اور جنت کا مستحق بنا دیتا ہے. اے اللہ, یہ مہینہ کہ جس میں تو نے قرآن پاک نازل فرمایا, اور یہ مہینہ جس میں شب قدر رکھی ہے, جس مہینے کو بڑی عظمت دی ہے اور اس کی ایک شب کو ہزار مہینوں سے بھی زیادہ اہمیت اور عظمت عطا فرمائی ہے, اے اللہ اس پورے رمضان المبارک کی خیر اور اس کی برکات ہمارے لیے مقدر فرما. اے اللہ, اپنی طرف سے فیصلہ رحمت فرما دے. اے اللہ, فیصلہ مغفرت فرما دے. اے ستار اور غفار, اے رحمان و رحیم، اے عطا فرمانے والے، اے منعم و وحاب، تیرے در کے یہ گداگر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سوالی اور بھکاری ہاتھ پھیلا کر تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ ان کے ہاتھ سے عشرہ اخیرہ جانے نہ پائے۔ اے اللہ رمضان کا آخری عشرہ جب ہمارے سامنے ہے اور جس کی پہلی شب تو چاہے گا تو شب قدر ہو سکتی ہے، اور جب جس شب کو تو چاہے شب قدر بنا سکتا ہے، اے اللہ اس عشرے کا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس عشرے کی برکات، اے اللہ اس عشرے کی رحمت، اے اللہ اس عشرے میں تیری رضا، اے اللہ اس عشرے میں تیری طرف سے بہتری کے اور خیر کے خوشحالی کے فیصلے، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے طے فرما دے۔ اے اللہ ہم سیاہ کاروں کے لیے، ہم سوالیوں کے لیے، ہم بھکاریوں کے لیے، ہم گدا گروں کے لیے اپنی رحمت کا فیصلہ فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا فیصلہ فرما، اے اللہ تمام گناہوں کو مٹا دے، اے اللہ تمام خطاؤں پر خط نسخ پھیر دے۔ اے اللہ تیری قدرت میں سب کچھ ہے، ہم تجھ سے ہی درخواست کرتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں اور تیرے در پہ پڑھتے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اچھے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور جو روزے رکھ لیے گئے ان کی کوتاہیوں کو معاف فرما، ان میں سے ہر روزے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہر نماز کو، ہر تلاوت کو، ہر ذکر کو، ہر تراویح کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ اے اللہ جن عبادات کی توفیق تو نے عطا فرمائی، انہیں قبولیت کا بھی شرف نصیب فرما، اور جو دن باقی رہ گئے ان میں اور بہتر سے بہتر طریقے پر روزہ رکھنے، نمازوں کو ادا کرنے اور ذکر و تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے اچھا اعتکاف عطا فرما، اے اللہ اچھا اعتکاف نصیب فرما، ایسا اعتکاف عطا فرما کہ جس پر تجھ کو پیار آئے، جو تجھے پسند ہو، جس سے تو راضی ہو، جس کی بنیاد پر تو بندوں کے گناہوں کو معاف کر دے، جس کی بنیاد پر تو ان کے حق میں خیر کے اور خوشحالی کے اور ترقی کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل سے اچھی طرح مسجد میں وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کے لیے جس طرح خیر کی رہنمائی فرمائی، اے اللہ اس رہنمائی کو ہمارے قلب میں، ہمارے ذہن میں اس طرح جاگوزی فرما دے کہ بس وہی ہمیشہ نگاہ کے سامنے ہو، اور اللہ اسی کو اپنے لیے راستہ بنا کر اس پر چلنے کا فیصلہ کرے۔ اللہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک سنت کی محبت دل میں ڈال دے، حضور کی ایک ایک ادا ہمارے لیے محبوب بن جائے، عزیز ترین بن جائے۔ اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنے پیغمبر کی محبت نصیب فرما، اور اپنے اولیاء کی محبت عطا فرما، اور اللہ ہر اس عمل کی محبت نصیب فرما جو عمل تجھے محبوب ہے اور تجھ تک پہنچانے والا ہے، اور جو تیرے تقرب کا ذریعہ ہے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے دن اور ہماری راتیں اور رمضان کی تمام ساعتیں اچھے طور پر گزرتی رہیں، اور تیری طرف سے قبولیت کی نگاہ پڑتی رہے۔ اے اللہ نظر کرم ڈال دے، نظر رحم فرما دے۔ اے اللہ رحمت اور کرم کی نظر ڈال کر تمام گناہوں کو اور غلطیوں کو بخش دے۔ اے اللہ جتنے بھی جرائم ہوئے، جتنی کوتاہیاں ہوئیں، سہ ظاہر میں ہوں یا باطن میں ہوں، دن میں ہوں یا رات میں ہوں، انفرادی زندگی میں یا اجتماعی زندگی میں، اے اللہ ان سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تجھی سے ہم حفاظت کی بھی درخواست کرتے ہیں، اوپر سے، نیچے سے، آگے سے اور پیچھے سے، اور دائیں سے اور بائیں سے، ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنا فضل شامل حال فرما دے، اور پوری امت کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ پوری ملت کی رہنمائی فرما دے، اور امت کو، ملت کو پستی سے اٹھا کر بلندی نصیب فرما۔ اے اللہ دشمنوں پر فتح عطا فرما، اے اللہ دشمنوں پر فتح عطا فرما، جو ظالم ہیں ان کے پنجے اور شکنجے توڑ دے، اور مظلوموں کو اے اللہ ان کے ظلم سے بچا لے۔ اے اللہ جو ظلمن بے گناہ قیدی ہیں، جیلوں میں ڈال دیے گئے ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو آزادی عطا فرما، ان کو باعزت رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ جن ملکوں کو ظالم حکومتوں نے تاراج کر دیا، اے اللہ ان اسلامی اور مسلمان ملکوں کو دوبارہ اسلام کے حلقے میں داخل فرما، اور اسلام کے قدم وہاں مضبوط فرما، اور جو اہل اسلام ہیں، اہل ایمان ہیں، اے اللہ ان کو سربلندی نصیب فرما، اور جنہوں نے ان پر مظالم کیے ہیں، اے خداوندہ ان کی طاقت توڑ دے، اے اللہ ان کی ہر طرح کی طاقت توڑ دے، ان کو بکھیر دے، ان کو تفرقے میں مبتلا کر کے آپس میں ان کے سروں کو پھوڑ دے۔ اے اللہ تو اپنی قدرت سے اور اپنی قہاری سے دشمنوں کو زیر و زبر فرما کر اپنے دوستوں کو اور اہل ایمان اور اہل اسلام کو ترقی عطا فرما. اے اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں اور بلا اور آفتوں کے قابل نہیں. اے اللہ صبر کے پیمانے ہمارے لبریز ہوئے چلے جاتے ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری وہ آزمائش نہ فرما جس میں صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے. اے اللہ ایسی آزمائشوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ایسی مصیبتوں اور بلاؤں سے محفوظ فرما. اپنی طرف سے اے اللہ سہولت کا معاملہ فرما. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. اے اللہ تو جسے آسان فرما دے وہ آسان اور جسے مشکل فرما دے وہ مشکل. اے اللہ ہمارے مسائل سارے کے سارے مسائل آسان فرما دے, سارے مسائل حل فرما دے, بگڑی بنا دے, قسمت چمکا دے. اے اللہ جو بھی مکر و فریب کرنے والے ہیں, سازش کرنے والے ہیں, نقصان پہنچانے والے ہیں, اے اللہ انہیں ناکام فرما دے, نامراد فرما دے, ان کی چالوں کو ان پر پلٹ دے. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس رمضان المبارک میں بخش. اے اللہ ہم سب کو بخش دے, پوری ملت کو, تمام اہل اسلام اور اہل ایمان کی بخشش کا فیصلہ فرما. اے اللہ جو ہم میں سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما, جو موجود ہیں ان کو دین پر استقامت نصیب فرما, اور اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفا کامل اور عاجل عطا فرما, اور جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما کر عافیت کے فیصلے فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.